لا سيما بقية الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند عالم کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان کی ظاہری شکل و صورت عطا کی اور ہمیں وہ صلاحیت عطا کی جسے ہم پروان چڑھا کر کے حقیقی انسان بن سکتے ہیں. حقیقی انسان بن کر ہم اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق بننے کے قابل ہو جائیں گے. خداوند عالم نے جو صلاحیتیں ہمیں عطا کی ہیں ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا طریقہ ہمیں سکھایا. کچھ عبادتیں ہم پر فرض کی, کچھ واجبات ہمارے ذمے عائد کیے, کچھ محرمات سے دور رہنے کی ہمیں دعوت دی, کچھ مواقع فراہم کیے. انہی مواقع میں سے ایک موقع ماہ رمضان ہے جس میں ہم اللہ کے مہمان بنتے ہیں. اس کی ضیافت میں, اس کی دعوت میں جانے کی تیاری کے لیے ایک چیز جو ہے روزہ ہے. روزہ کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں, نتائج کیا ہیں, روزے کی کتنی قسمیں ہیں, اس تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا. ایک عوام کا روزہ ہے, ایک خواص کا روزہ ہے, ایک خاص الخواص کا روزہ ہے. عوام کا روزہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے کو دور رکھیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, وہ نو یا دس چیزیں جو معین کی گئی ہیں ان سے اپنے کو بچائیں. خواص کا روزہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بھی بچائیں. خاص الخواص روزہ یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہیں, فکر و ذہن کو بھی گناہ سے محفوظ رکھیں. چنانچہ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان وصیام اللسان خیر من صیام البطن. دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ کھانے کے روزے سے بہتر ہے. دل یعنی تصور اور فکر نہ کرے انسان گناہ کے بارے میں, یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کسی کی جو ہے غیبت کرتا ہے, کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے. کیونکہ زبان کا روزہ یعنی زبان سے جھوٹ نہ بولنا, زبان کا روزہ یعنی کسی کی جو ہے غیبت نہ کرنا, کسی پہ تہمت نہ لگانا, غلط باتیں نہ کرنا, اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی جو ہے نسبت نہ دینا, یہ ہے زبان کا روزہ. تو دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر, اور زبان کا روزہ جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دینے والے روزے سے بہتر ہے. میں نے چار پانچ دن پہلے مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ نے جو سب سے اہم ذریعہ معین کیا ہے وہ ہے تزکیہ نفس, جسے اللہ نے 11 قسم کھا کر کے بیان کیا تھا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور تزکیہ نفس کے لیے دو چیزیں اہم تھیں, ایک ذکر خدا, دوسرے گناہوں سے دوری. ذکر خدا اور گناہوں سے دوری. جس طرح سے جہاز اڑنے کے لیے دو چیزوں کا محتاج ہے, ایندھن کا محتاج اور انجن کے صحیح و سالم ہونے کا محتاج. جس طرح سے کسان اپنی فصل کے لیے دو کام کرتا ہے, بلاؤں اور آفتوں, کیڑے اور یہ جو ہے مکوڑوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے اور اسے کھاد دیتا ہے, پانی دیتا ہے. جزا بھی چاہیے اور بلا سے حفاظت بھی چاہیے. اب تک جو کچھ تذکرہ کرتا آ رہا تھا اس کا تذکرہ تھا جزا سے, روزہ رکھنے کے سلسلے میں. لیکن صرف غذا کافی نہیں ہے, نماز پڑھ لینا, دعائیں پڑھ لینا, قرآن مجید کی تلاوت کر لینا, 30 دن کے پورے روزے رکھ لینا اہم ہے, ضروری ہے, بہت اہم ہے, لیکن کافی نہیں ہے. چنانچہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جمعہ کا آخری خطبہ دے رہے تھے, اور جمعہ کے آخری خطبے میں جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ قد اقبل علیکم شہر اللہ, اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے, اس کے بعد ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کرتے کرتے حضور نے فرمایا تھا کہ فیہ دعیتم الی ضیافت اللہ, اس مہینے میں تمہیں اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے. خطبے کے درمیان یا خطبے کے اختتام پر مولا کائنات کھڑے ہو گئے, سوال پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ جب یہ مہینہ اتنا اہم ہے, اس مہینے میں ایک رات ہزار مہینے کے برابر ہے، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس مہینے میں اتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو اب یہ بتائیے کہ اس مہینے کا ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے کا سب سے اہم کام کون سا ہے، اس مہینے کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ہم سے اگر پوچھا جائے سب سے افضل عمل کون ہے، تو کوئی کہے گا یہ جو ہے وہ دعاؤں کا پڑھنا، کوئی کہے گا قرآن کی تلاوت کیونکہ ماہ رمضان بہار قرآن ہے، کوئی کہے گا مومنین کو افطار کرا دینا سب سے اچھا کام ہے. بہرحال ہر ایک کا جواب اپنے اپنے لحاظ سے، لیکن پیغمبر نے جو جواب دیا ہے وہ کچھ کرنا نہیں بتایا ہے، کچھ نہ کرنے کے سلسلے میں پیغمبر فرماتے ہیں افضل یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارمی، بہترین عمل بہترین کام اس مہینے کا یہ ہے کہ اللہ کے گناہ سے اس مہینے میں دوری اختیار کیا جائے. افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے دور رہا جائے. کیا وجہ ہے، اتنی اہمیت اس کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یعنی اتنی اہمیت جو ہے وہ روزہ رکھنے کی بھی نہیں، روزہ رکھنا واجب ہے، اتنی اہمیت قرآن پڑھنے کی بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بہت اہمیت ہے، اتنی اہمیت دعاؤں کی نہیں ہے، مومنین کو افطار کرانے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جتنی اہمیت ہے گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی. ماہ رمضان جب آ جاتا ہے، بہرحال ہمارے یہاں تو قرآن کی بہار کچھ نہ کچھ آ ہی جاتی، دو ایک پھول کھلی ہمارے یہاں بھی چمن میں کھل ہی جاتے ہیں. جو لوگ اصلاً قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کم از کم تقریباً اکثریت ہماری وہ ہے کہ ماہ رمضان میں ایک قرآن کم از کم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، کچھ لوگ دو، کچھ پانچ، کچھ دس قرآن ماہ رمضان میں ختم کرتے ہیں. بہت اہم ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے گناہوں سے دوری. قرآن کی تلاوت کریں، کیا کہنا، سبحان اللہ، لیکن قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے. اگر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور غیبت بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور تہمتیں بھی لگائی جا رہی ہیں، روزے میں افطار بھی کرایا جا رہا ہے، دوسروں کو جو ہے وہ دھوکہ اور فریب بھی دیا جا رہا ہے، دوسروں کا حق بھی مارا جا رہا ہے، دوسروں کو بلا کر کے اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جا رہا ہے، والدین کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، رشتے داروں سے قطع تعلق ہے اور ابھی تک اس قطع تعلق پر باقی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں افطار مت کراؤ، $500 $1,000 خرچ کرنے کے بجائے ایک فون اٹھا کر کے 2 سینٹ کا اپنے بھائی کو فون کر دو، دل کی جو ہے قدورتیں جو ہے مٹا دو، کیونکہ گناہانے کا گرا میں سے ایک بڑا گناہ جو ہے وہ رشتے داروں سے قطع تعلق کر لینا ہے. انشاءاللہ تفصیل سے ان سب باتوں پر روشنی ڈالوں گا. کیا وجہ ہے کہ گناہ کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، ترک گناہ، کہ اگر گناہ کار خیر کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، ذکر خدا کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اگر گناہ بھی کرتے رہتے ہیں تو سارے اعمال بیکار ہیں. اتنی اہمیت کیوں ہے گناہ کی؟ مثال دے چکا ہوں پہلے بھی کہ ہوائی جہاز کا انجن خراب ہے، آپ لاکھ فیول ڈالتے رہے کوئی فائدہ نہیں، جہاز نہیں اڑے گا. کسان اگر کھاد پانی دیتا رہے لیکن کھرپتوار سے اپنے کھیت کو محفوظ نہ رکھے، کیڑے مکوڑوں سے نہ بچائے، جب ٹھنڈک زیادہ پڑنے لگتی ہے اس سے اگر محفوظ نہ رکھے تو یقیناً اس کی فصل جو ہے تباہ ہو جائے گی. دیکھیے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے. بس ایسا ہم بھول جاتے ہیں اس بات سے، جھوٹ ہی تو بولا ہے اور کیا کیا، خوش بھی ہے اپنی جگہ پر، اس کو پتا بھی نہیں چلا، اپنے حقوق کو ٹوپی بنا دیا اس کو تو پتا بھی نہیں ہوا چلا. خراب چاول یہ جو ہے باسمتی چاول بنا کر کے پیش کے بیچ دیا اس کو ہم نے، ایسی مکسنگ کی تھی کہ اس کو اندازہ بھی نہیں آیا، گھر میں آ کے فخر سے بیان بھی کر رہے ہیں، بھول گئے. یہ آپ نے جو عمل کیا ہے یہ ختم نہیں ہو گیا، اس عمل کا رد عمل ہے، اس ایکشن کا ریئیکشن ہے. اگر آپ نے کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی نکلیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے جو بویا ہو اور گیہوں کاٹنے کی امید کریں گے. ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے، اسی طرح سے گناہ کا بھی ایک نتیجہ ہے جسے بھگتنا پڑے گا. گناہ کے نتائج سے بچ نہیں سکتے ہیں. تو سوچا ٹھیک ہے, ہم تو بہت ہیں, نمازیں بہت پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نمازیں پڑھتے ہیں, نمازوں کا ثواب ہے, لیکن گناہ وہ آگ ہے جو نماز کے درخت کو جلا کر کے خاکستر بنا دیتا ہے. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں الورع عن محارم اللہ, اللہ سے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں, سب سے بڑا وسیلہ اللہ سے قریب ہونے کا یہی ہے گناہوں سے بچنا. جناب موسیٰ کو خطاب کر کے پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا موسیٰ, سب ہم سے قریب ہونا چاہتے ہیں نا, نماز ہم پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں, قربتن اللہ ہی تو کہتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں کاہے کے لیے, قربتن اللہ, قربتن اللہ کا کیا مطلب, میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے, روزہ رکھ رہا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے, صدقہ نکال رہا ہوں اللہ سے, یہی تو مقصد ہے. یا موسیٰ ما تقرب علی المتقربون, جو لوگ ہم سے قریب ہوئے ہیں جاننا چاہتے ہو کس چیز سے کے ذریعے سے ہم سے قریب ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی اللہ سے قریب کرتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ تیزی سے, سب سے زیادہ جلدی جو چیز ہم سے قریب کرتی تھی ہے الورع عن محارم, ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارم, ہماری جو گناہ ہے جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ہے ان سے دوری جتنی تیزی سے ہم سے قریب کر دیتی ہے اتنی کوئی چیز نہیں. نہ اتنی رفتار سے حج قریب کر سکتا ہے, نہ نماز قریب کر سکتی ہے, نہ دعا قریب کر سکتی ہے, نہ تلاوت قرآن, نہ صدقہ, نہ خیرات, یہ ساری چیزیں نہایت اہم ہیں, ان کے مقابلے میں گناہوں سے دوری, گناہوں سے پرہیز, گناہوں سے اجتناب, ان کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا, نتیجہ صرف آخرت میں نہیں ہے, تو اصل نتیجہ تو آخرت ہی میں, سزا کی جگہ, اصل سزا کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے, آخرت ہی ہے, لیکن اس کے نتائج دنیا میں بھی بھگتنا پڑتے ہیں, اس کا نتیجہ دنیا میں بھی بھگتنا, اگر ہم دنیا طلب ہیں تب بھی ہمیں گناہ سے دور رہنا چاہیے, اگر ہم دنیا ہی کو اپنی سجانا چاہتے ہیں, دنیا ہی کو آباد کرنا چاہتے ہیں, اگر دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں پھر بھی ہمیں گناہوں سے دور رہنا چاہیے. بہت ساری مصیبتیں, ساری مصیبتیں نہیں, بہت ساری مصیبتیں, کیونکہ مصیبتیں جو ہم پر پڑتی ہیں سب ایک طرح کی نہیں, سب کا ایک سبب نہیں ہے, مختلف قسمیں ہیں. کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو نیچرل ہیں, فطری ہے. اب ہم نے اٹھا کر کے اگر پتھر مار دیا شیشے پر, شیشہ ٹوٹ ہی جائے گا. لاپرواہی سے ہم یہ جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ نیچرل ہے, اس کو ہم عذاب وغیرہ میں یا خدا کی طرف سے سزا میں شامل نہیں کر سکتے. یا نہیں, ہم تو بالکل ٹھیک جا رہے تھے, دوسرا شراب پی کر کے رہا, دوسرے جا کر کے اپنی گاڑی کو ہماری گاڑی سے ٹھوک دیا, سب نے حتمن کوئی انہوں نے گناہ کیا تھا اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں, کچھ یہ جو ہے مصیبتیں کیا ہیں, فطری ہیں, نیچرل ہیں. کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو سزا کے طور پر, کچھ مصیبتیں سزا کے طور پر ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں آئے تھے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. دنیا فتنہ و فساد سے بھر گئی ہے, ہر طرف تباہی تباہی ہے, ہر طرف جنگ ہے, ہر طرف خونریزی ہے, ہر طرف لڑائی ہے, قافیہ حیات تنگ ہو گیا ہے, جینا یہ جو ہے دوبھر ہو گیا ہے اس قرآن عرض پر. کیوں؟ بما کسبت ایدیہم, یہ ان کے گناہوں کا, یہ ان کے کرتوت کا نتیجہ ہے, کرتوت کا پھل ہے. دنیا میں سزا کیوں دیتا ہے اللہ؟ ایک دفعہ تو سزا سزا کے طور پر, ایک دفعہ سزا سزا کے لیے نہیں ہے, بیدار کرنے کے لیے, ہوشیار کرنے, جاگ جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید وہ اپنی حرکتوں سے بعد آ جائیں, شاید اپنی حرکتوں, اصلی سزا تو وہاں ہے. لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وخزي في الآخرة عذاب عظيم. ان کے لیے دنیا میں بھی جو ہے رسوائی ہے, ذلت ہے, اور آخرت میں بھی رسوائی اور ذلت ہے, وہ ہے عذاب عظیم. اصلی عذاب تو آخرت کے لیے ہے. یعنی کچھ بلائیں, کچھ مصیبتیں نیچرل ہیں, کچھ مصیبتیں گناہوں کا نتیجہ ہیں. ماں کا دل دکھایا تھا, باپ کا دل توڑا تھا, رشتہ داروں کو یہ جو ہے نظر انداز کر دیا تھا, فلاں کی عزت و آبرو سے کھیلے تھے, فلاں کو دھوکہ دیا تھا, فلاں جگہ کے پر جھوٹی یہ جو ہے گواہی دی تھی, فلاں مظلوم تڑپ رہا تھا, کانوں کے اندر یہ جو ہے روئی ڈال لی تھی, فلاں جگہ پر ظالم کے ساتھی ہم نوا بن گئے تھے. ان سب کے آثار جو ہے بھگتنا پڑتے ہیں. البتہ یہ ساری سرزنش کا ہے کہ لعلہم یرجعون, شاید وہ بیدار ہو جائیں, پلٹ جائیں, خواب غفلت سے چونک جائے. لعلہم, شاید, یقین نہیں ہے. بہت سے ایسے ہیں جو مبتلائے عذاب رہتے ہیں. اول تو احساس عذاب نہیں ہوتا. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ہمیں احساس بھی تو ہو جائے کہ ہمیں سزا ملی ہے. پنشمنٹ کا احساس بھی تو نہیں ہوتا, یہ خود ایک عذاب ہے. احساس نہ ہونا عذاب ہے. چنانچہ واقعات میں ملتا ہے کہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے جناب یعقوب سے عرض کیا کہ بابا, اتنی ساری یہ جو ہے شرارتیں ہم نے کی, کتنے گناہ کیے, آخر کوئی کم گناہ ہے؟ ایک نبی خدا کو کنویں میں ڈال دیا, ایک نبی خدا کو بیٹے کے فراق میں تڑپایا, برسا برس یعقوب کو رلایا, خون کے آنسو رلائے, آنکھیں سفید ہو گئی, نابینا ہو گئے یعقوب. کوئی چھوٹا موٹا گناہ تو نہیں کیا ہے. البتہ بہرحال پھر بھی یعقوب کے بیٹے اس مرحلے پہ تھے جہاں انہیں گناہ کا احساس ہو گیا. نہ ہم میں سے تو کتنے ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے. احساس گناہ ہی نہیں ہے. حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, قرآن کہتا ہے, تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جن کی پوری زندگی گناہ میں گزر گئی. جس کی پوری زندگی گناہ میں جو ہے گزر جائے اور اسے معلوم ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, یہ گھاٹے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, سب سے زیادہ گھاٹے میں نہیں ہے. سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, پوری زندگی گناہ میں گزر گئے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, گناہ کر رہے تھے ثواب سمجھ کر. حسین کا سر تن سے جو ہے جدا کر رہے تھے ثواب سمجھ کر, خیام حسینی میں آگ لگا رہے تھے ثواب سمجھ کر, حسین کے بچوں پر پانی بند کر رہے تھے ثواب سمجھ کر. یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں. خدا نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہ رہ جائے. کیونکہ اگر انسان گنہگار ہے, اسے احساس گناہ ہے, ایک شب قدر آئے گی جب توبہ کریں گے. بٹ جیسے حسین میں جائیں گے, دل پسیجے گا, حر کی داستان سنیں گے, ممکن ہے کہ ہم بھی توبہ کر لیں اور توبہ کر کے حر بن جائیں. امکان ہے نا. جس بیمار کو احساس ہو کہ ہم بیمار ہیں, اس کا علاج ہو جائے گا, صحت مل جائے گی اسے. جس جاہل کو یہ احساس ہو کہ ہم جاہل ہیں, وہ ایک دن پڑھ لکھ کر کے عالم بن سکتا ہے. لیکن جس جاہل کو احساس ہی نہ ہو کہ ہم جاہل ہیں, جاہل ہے مگر اپنے کو علامہ دہر سمجھتا ہے, بیمار ہے مگر اپنے کو صحت مند سمجھتا ہے, گنہگار ہے مگر اپنے کو متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے, جس گنہگار کو نہ توفیق توبہ ہوگی, اس جاہل کو نہ توفیق علم حاصل ہوگی, اس بیمار کو نہ توفیق علاج اور صحت حاصل ہوگی, سب سے زیادہ گھاٹے. تو کم سے کم یعقوب کے بچوں کو احساس تو ہو گیا تھا کہ ہم گنہگار ہیں. اتنے سارے گناہ کیے, اللہ نے ہمیں سزا کیوں نہیں دی؟ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا اللہ نے؟ احساس عذاب نہیں ہے. آئے آگے جناب یعقوب سے کہا, بابا آپ خدا کا کام خدا جانے, بھائی میں کیا جانوں, اس کی مسئلہ ہے, وہ حاکم ہے, وہ مالک ہے, کل ہے, جو چاہے وہ اپنی مرضی کا مختار ہے. یعنی بابا رابطہ ہے خدا سے, آپ پوچھئے تو. کیا اس لیے ہمیں چھوڑ دیا کہ ہم نبی زادے ہیں؟ لوگوں کو خیال ہوتا ہے نا کہ ہم تو فلاں کے ہیں, دادا ہمارے لیے تو کلین چٹ ہے. یہ دنیاوی حکومت میں تو ہو جاتا ہے کہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے, کی حکومت میں نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی حکومتیں انہی کے سہارے چلتی ہیں، وہ چاہے جمہوری حکومت ہو چاہے وہ استبدادی حکومت ہو، حکومتوں کے پایے تو یہی ہوتے ہیں نا. لیکن اللہ کسی پایے کا محتاج نہیں ہے، اتنا جو ہے بلند پایا ہے وہ ذات، تو کسی پایے کے محتاج نہیں ہے. جناب یعقوب نے مناجات کی، بار اللہ ہمارے بچے پوچھ رہے ہیں عذاب کی بھی قسمیں ہیں، ہمیشہ عذاب پتھر والا نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ دیکھنے والے سمجھ لیں ماشاء اللہ کتنے نعمتوں میں غرق ہیں، ان سے کوئی پوچھے گا کس عذاب میں ہے. دو بھائی تھے، دو بھائی، ایک بھائی بڑا دیندار متقی پرہیزگار گناہوں سے دور معاصی سے دور، دوسرا بھائی بالکل اس کا برعکس انتہائی بدکار. ان کے ہاں غربت ہے، فاقہ ہے، پریشانیاں ہیں، دوسرے بھائی کے ہاں دولت کا انبار لگا ہے. یہ جو بھائی دیندار تھا مذہبی تھا، اس کی بیوی نے شکوا آخر کیا اپنے شوہر سے، کیسا اللہ ہے، یہ کیسا انصاف ہے اس کا، ہم جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، غربت ہمارے یہاں، افلاس ہمارے یہاں، اور وہ ایک وقت یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ گھر میں ہوتا نہ ہو، دیکھو کیا ہے. ایک ہم ہیں اس گھر میں کس جو ہے پریشانی سے رہتے ہیں، یہ جو ہے مصیبت سے رہتے ہیں، ایک اس کی بیوی کو دیکھو کتنے آرام سے رہتی ہے. اس خدا ترس شوہر نے پلٹ کے کہا کہ اے کاش اگر تمہیں ان کے گھر کے بارے میں خبر ہوتی تو تم یہ جملہ کر، تم اس گھر میں تمہیں کھانا یہ جو ہے روکھا سوکھا کھانا ملتا ہے، مرغ مسلم تمہیں کھانے کو نہیں ملتا، کمخواب کا کپڑا پہننے کو تمہیں نہیں ملتا ہے، موٹا چھوٹا کپڑا ملتا ہے، لیکن تمہیں اس گھر میں عزت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ آج تک تم سے ہم نے تلخی سے بات کیا ہے، جب بھی تم سے بات کیا احترام سے بات کیا، عزت سے بات کیا، کبھی تم کو یہ جو ہے ہم نے یہ جو ہے ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، کبھی تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، کبھی تمہارے لیے کوئی نادبہ الفاظ استعمال کیے ہیں؟ تم جا کر کے ہمارے بھائی کی بیوی سے اس کا دل پوچھو، اسے بہترین گھر ملا ہے، بہترین کپڑا ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین کھانا ہے، بہترین زیور ہے، لیکن جو چیز اسے حاصل نہیں ہے وہ گھر کے اندر عزت ہے. شب و روز کا ٹینشن ہے، شب و روز کی لڑائی جھگڑا ہے، شوہر بیوی کو ذلیل کر رہا ہے، بیوی شوہر کو ذلیل کر رہی ہے، تم اسے کیا سمجھتی ہو؟ بھئی انسان دولت کس لیے چاہتا ہے؟ کاہے کے لیے دولت کس لیے چاہیے؟ فقط دولت یہ جو ہے اچھا کھانا کھانے کے لیے نہیں چاہیے، دولت انسان چاہتا ہے سکون کے لیے. جتنا سکون تمہارے گھر میں ہو، اس کا ایک فیصد بھی ان کے گھر کے اندر بھی موجود نہیں، وہ ہے عذاب. بابا ہم پر عذاب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جناب یعقوب بارگاہ خداوندی میں جا کر کے عرض کرتے ہیں، بار الہ کہا یعقوب تمہارے بچوں پر ہم نے عذاب کر دیا ہے، وہ اسی وقت مبتلا عذاب ہیں، انہیں احساس سے عذاب نہیں ہے. کہا کہ یہ جو ہے بار الہ ہمارے بچے پلٹ کے پوچھیں گے کہ وہ عذاب کیا ہے، کہا اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا کہ تمہارے بچوں کو دنیا کی ہر چیز میں جو ہے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، سوائے ہماری یاد کے. ہماری یاد کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں وہ تھک جاتے ہیں. اپنا ہم بھی جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ ہم بھی دنیا کی داستانیں آ جائیں، ہم گھنٹوں بیٹھ کر کے سنتے سناتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے گھنٹوں یہاں کے اوپر ہوتے رہیں کہ باہر پارکنگ لاٹ میں کھڑے باتیں کرتے رہتے، یہاں دعا ہوتی رہتی ہے، پیش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تھک جاتے ہیں. تو بہت لمبی دعا ہے، دعا ہے ابو حفظ سمانی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کون پڑے گا، آٹھ گھنٹہ آفس میں کام کر لیتے ہیں، آٹھ گھنٹہ آفس میں کام کرتے ہیں، کتنے کے لیے؟ $500 کے لیے، $200 کے لیے، $300 کے لیے، $1,000 کے لیے، $10,000 کے لیے، بڑھتے جائیے، ہمیں کیا ہے؟ خوش ہو رہے ہیں اگر آپ بڑھا کر کے قیمت تو بڑھا دیجیے، اتنے کے لیے 8 گھنٹہ حاضر ہیں کام کر، 1.5 گھنٹے کی قیمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ہم نے اپنے ذکر کی لذت اسے چھین، ہر چیز میں ان کو مزہ ملتا ہے سوائے ہمارے ذکر. تو عذاب آخرت میں بھی ہے، عذاب اس دنیا میں بھی ہے، ہر مصیبت عذاب نہیں ہے، یاد رہے، کچھ مصیبتیں فطری ہیں، کچھ مصیبتیں دی جاتی ہیں درجہ بڑھانے کے لیے، درجات میں اضافہ کرنے کے لیے. چنانچہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر ہوتی ہیں، الحیاذ باللہ، ان کو تو معصوم ہے نا، ان کیا کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَا، سب سے زیادہ مصیبتیں جن پر نازل ہوتی ہیں وہ انبیاء ہیں، سب سے زیادہ گرفتار بلا اگر کوئی ذات ہوئی ہے تو وہ انبیاء کے ساتھ، اور ان انبیاء میں بھی ہمارے نبی. چنانچہ حضرت فرماتے کہ مَعُوذِيا نَبِيٌ كَمَعُوذِي، جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی اذیت کسی نبی کو. تو سب سے زیادہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ انبیاء کے درجوں کو اضافہ، ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے. ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد وہ جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں. ولا یلی، یہ جو ہے مولا، ولی، والی، سب اسی سے بنا ہے پورا. ثم الذين يلونهم، پھر ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں جو ان کی پیروی کرتے. سمبل امسل فل امسل، جتنا زیادہ درجہ جو ہے یہ جو ہے ولایت کا گھٹتا جاتا ہے اتنی ہی مصیبتیں کم ہوتی جاتی. جتنی مصیبتیں جو ہے میسے میں تمار کو سہنی پڑی ہوتی تو ہمیں نہیں سہنی ہوتی ہیں. جن مصائب سے مالک اشتر گزرے، ابو ذر گزرے، حجر ابن عدی گزرے، ان مصیبتوں سے ہمیں نہیں گزرنا پڑ رہا ہے. تو یہ مصیبتیں جو ہیں یہ عذاب نہیں ہیں، یہ اونچے درجے پر جانے کی تیاری ہے. تو بہرحال گناہوں کا اثر ہے، بھول جائیں اس بات سے کہ گناہ ہی تو یہ جھوٹی تو بولا تھا ہم نے، ایک سیکنڈ میں ایک بات کہہ دیا تھا، غیبت ہی تو کی تھی ذرا سی، وہ دیکھنے میں جو ہے یہ ذرا سی غیبت ہے، چھوٹی سی غیبت ہے، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا اثر ہے. ایک اثر بیان کر کے آج تقریب کو ختم کر دوں گا، کیونکہ یہ جو ہے وہ دعائے کمیل بھی ہونی ہے، شب جمعہ ہے، تھوڑا سا کم آج بیان کروں گا صرف اسی ہفتے عمل کو. عمل کر لینا کافی نہیں ہے، عمل کا باقی رہنا بھی ضروری ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے، ایک گھڑا ہے، ایک بالٹی ہے، اس میں آپ نے لا کر کے پانی بھرا، پانی بھر دینا کافی نہیں، تو پانی ٹکا کہ نہیں ٹکا، سوراخ ہے نیچے سے، اب اوپر سے پانی بھرتے جا رہے ہیں، جتنا آپ نے پانی بھرا وہ سارے کا سارا پانی کیا ہے، بہ گیا. اب آپ پانی بھر کے مطمئن ہیں، جی ہمارے گھر میں تو بہت پانی ہے. بھر دینا پانی کا کافی نہیں ہے، پانی کا باقی رہ جانا بھی ضروری. عمل کر لینا کافی نہیں ہے، 30 دن روزے رکھے ہیں، نماز بھی پابندی سے پڑھی ہے، شب قدر کے اعمال بھی بجا لائے ہیں، یہ سارے کام تو ہم نے انجام دیے ہیں، باقی رہ بھی گیا بہت خوش ہیں، اکاؤنٹ ہمارا فل ہے، اب ہمیں قیامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. ایک نماز نہیں چھوڑا ہے ہم نے، ایک روزہ نہیں چھوڑا ہے ہم نے، ایک مجلس ہم سے نہیں چھوٹی ہے، کسی جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں محفل کا ہمیں پتا چل جائے اور ہم جائیں نہیں، کوئی ہمیں بلائے یا نہ بلائے، ہم تو پہنچ جاتے ہیں، ہمارا تو اکاؤنٹ بھرا ہے ثواب سے. لیکن ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حق پہ عمل، ایک ہے تکفیر سیئات. کبھی ہوتا ہے انسان نے ہزاروں گناہ کیے، ایک توبہ سارے گناہ کو دھل دیتی ہے، اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، ہزاروں نیک کام کیے ہیں، ایک گناہ سب کو مٹا دیتا ہے. گناہ کے ذریعے سے اچھے کام کا مٹ جانا اسے کہتے ہیں حق پہ عمل. یہ سب کے لیے خدا پیغمبر معصوم ہے مگر پیغمبر سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ دوسرے سمجھ لیں اپنی حالت کو. لئن اشرکت لحبطن عملک, میرے حبیب آپ کا درجہ بہت بلند ہے, آپ کا عمل ہے سارے سکلین کو ایک طرف کر دیا جائے آپ کے عمل کو ایک طرف تو آپ کے عمل کا پروڑا بھاری ہوگا. ظاہر سے بات ہے کہ پیغمبر کے عمل کو کون تو جب علی کی ایک تلوار جو ہے عبادت سکلین سے بہتر ہے. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین, پیغمبر کی پوری زندگی کے عمل کو کون بھول سکتا ہے. قرآن کہتا ہے آپ اگر شرک کریں گے جو ہے فرض محال ہے, پیغمبر کیا محال ہے شرک. لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے جو ہمیں حبیب اتنا پیارا ہے اس کے بارے میں تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. اگر گناہ کا ایک اہم اثر ہے حق پہ عمل, عام طور سے ہم لوگوں کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. فرض کیجئے ہمارے گھر میں ایک نوکر ہے, بڑا اچھا نوکر, بڑا اچھا, جہاں جاتے ہیں بالکل اس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنے لگے ہوتے ہیں. بعد نوکر بڑا وفادار, بہت خدمت گزار, ہر جگہ اس کی تعریف, ہر جگہ اس کی تعریف. 10 سال, 15 سال, 20 سال, حتیٰ یہاں تک سوچ رکھا تھا کہ اپنی پراپرٹی آدھی یا تہائی اس کے نام کر دیں گے, اتنا خوش تھے اس سے. ایک دفعہ پورا گھر اس بچے کے حوالے کر کے چلے گئے. گھر کے اندر ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے موقع پایا بچے کا گلا ایک گناہ کر کے. ایک دن 15 سال 20 سال کے ساری خدمات ختم ہوئی نہیں ہوئی, جتنے اس نے نیک کام کیے تھے اس ایک گناہ نے سب پر پانی پھیرا یا نہیں پھیرا. اس طرح سے اس کا برعکس الٹا بھی ہو جاتا ہے. کوئی ایسا ہمارے گھر میں جو ہے نوکر تھا, ملازم تھا, جس سے ہم ناراض تھے, خفا تھے, صبح تیاری تھی کہ مخت کو جو ہے وہ نکال بہاری کریں گے. چوری کرتا ہے, چماری کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, ہر چیز. ایک دفعہ ہمارا چھوٹا بچہ کسی یہ جو ہے خطرے میں پڑ گیا, اس نے اپنی جان داؤں پہ لگا کر کے ہمارے بچے کو نجات دی. ساری غلطیاں اس کی معاف ہو جاتی ہیں, سب بھلا دیتے ہیں. تو حق عمل اور تکفیر عمل یہ دو چیزیں ہیں ہمارے ہاں اسلام کے اندر. گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ اولاً تو گناہ کے ساتھ ساتھ عمل قبول ہی نہیں ہو پاتا. اگر گناہ ہے تو گناہ کے ساتھ ساتھ عمل قبول ہی نہیں. اللہ عمل کو قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ عمل کو پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے, گنہگاروں سے نہیں. کہ ٹھیک ہے صاحب گناہ ہمارا اپنی جگہ کے اوپر, کار خیر ہمارا اپنی جگہ پر. اللہ عمل کو پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے, گنہگاروں سے قبول نہیں کرتا. کیونکہ وقت ہو چکا ہے, میں یہیں پر اپنی گفتگو کو آج روکتا ہوں. کل انشاءاللہ اس پر تفصیل سے رائے اپنی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پروردگار سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں توفیق کرامت فرمانا کہ ہم کار خیر کے ساتھ ساتھ اپنے کو گناہوں سے بھی بچائیں. ہمیں اگر تو نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا دی ہے کی ہے تو ہمیں جو ہے وہ غیبت سے بچنے کی بھی توفیق دے. بار الہ اگر ہمیں تو نے جو ہے یہ جو ہے روزہ رکھنے کی, حج بجا لانے کی توفیق اگر عطا کی ہے تو بار الہ ہمیں تہمت سے دور رہنے کی بھی توفیق دے, ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی محفوظ رکھ. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اور نیک اولاد عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. درخواست ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے امّا یجیب کی تلاوت کر کے دعا کریں ان کے لیے. امّا